الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانشقاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6-15 الحمدللہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ان آیات کریمہ میں انسان کے حوالے سے خاص طور پر جو آخرت میں اس کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا. خطبات جمعہ میں جو اصل مقصد، جو اصل ہدف ہوتا ہے وہ ہے تذکیر اور یاد دہانی، انتہائی اہم باتوں کو اپنے ذہن میں بار بار تازہ کرنا. یہ بات پچھلے جمعے میں بھی عرض کی گئی تھی کہ تذکیر اور یاد دہانی کروانا ان خطبات جمعہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری، اور اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام جمعے میں خاص طور پر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. لہذا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کر کے گویا یہی فریضہ تذکیر یاد دہانی کروانا، یہ بار بار جمعے کے دن خاص طور پر الحمدللہ اس پر عمل کیا جاتا تھا. پچھلے جمعے ہم نے الحمدللہ موت کے حوالے سے تذکرہ کیا. آج انسان کا جو المیہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو مشقت کی وہ زندگی گزار رہا ہے، اور بالآخر یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 5 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی قسم کھائی، اور یہ بات بیان فرمائی کہ جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا. اِذَا السَّمَاءُ انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اسی طرح زمین کا معاملہ کیا ہوگا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ باہر نکال دے گی جو کچھ بھی اس میں ہوگا اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی، اور وہ اسی لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم سنے. ان 5 آیات میں دو بڑی عظیم حقیقتیں بیان کرنے کے بعد انسان کے حوالے سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور انسان کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور کلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں مخاطب ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے اسپیکر، ایک متکلم ہوتا ہے جس سے کلام کیا جا رہا ہو، جو لسنر ہے، آڈینس ہے. لہذا اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ رب کائنات نے مختلف صیغوں میں لوگوں کو مخاطب کیا ہے. کہیں انہیں یا ایھا الناس کہا، کہیں یا ایھا الانسان کہا، کہیں یا ایھا الذین آمنو کے لوگ الفاظ استعمال کیے گئے، کہیں یا ایھا الکافرون بھی آیا. لیکن یہ بات ہمارے علم میں الحمدللہ کہ یہ قرآن حکیم تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر آیا. لہذا یہاں جو المیہ بیان ہو رہا ہے وہ تمام انسانوں کا ہے، کوئی اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے. اس مشقت میں تمام انسانی مبتلا کیے گئے ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، یقیناً تو تکلیف اٹھانے والا ہے، مشقت جھیلنے والا ہے، الی ربی کا قدحا، اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو ایک سفر کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، آہستہ آہستہ ان تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے سہتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی، اور بالآخر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے اندر بھی ایک جذبہ محبت عطا فرمائے. یہ ملاقات تو ہونی ہے بہرحال، لیکن اگر اللہ سے محبت ہے، رب سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی، اس کی بندگی کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس ملاقات کا متمنی ہونا چاہیے انسان، ایک جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے اپنے رب سے ملنے کا. تو بہرحال یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ کو بیان کی گئی ہے کہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنا چاہتا ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا دیجئے کہ اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے. گویا یہ شوق دو طرفہ ہے، اگر تمہارے اندر رب سے ملاقات کی خواہش، شوق، تمنا ہے تو رب سبحانہ و تعالی بھی تم سے ملنا چاہتا، اور جو نہیں ملنا چاہتا، کعبے کی اس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو ظاہری بات ہے رب سبحانہ و تعالی بھی ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا. تو بہرحال ذرا المیہ کی طرف توجہ دیجئے کہ انسان کا المیہ کیا ہے، کس نوعیتوں کی مشقتیں، تکالیف اور پریشانیاں ہر انسان جھیل رہا. اگر اس پر پی ایچ ڈی کیا جائے تو بڑی آسانی سے آپ یورپ کے معاشرے کو، امریکہ کے معاشرے کو، پاکستان یا جو ایسٹ کا معاشرہ ہے، اس کو بالکل واضح طور پر الگ الگ اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو ہمارے مسائل ہیں وہ وہاں کے مسائل نہیں ہیں، جو وہاں کے مسائل ہیں وہ یہاں کے مسائل نہیں ہیں. تو بہرحال انسان مختلف نوعیتوں کے مسائل جھیل رہا ہے، جس کی کیفیت مختلف ہے. ذرا پہلا چیز جو تجزیہ کرنے کے اعتبار سے ہے، سب سے پہلی مشقت کیا انسان جھیلتا، جب اس دنیا کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ماں باپ سب سے زیادہ مشقت جھیلتے ہیں، انسان کی پیدائش، پھر پرورش اور نشو نما، پھر تعلیم، پھر صحت، اس پر کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں، کتنا پیسہ ماں باپ کا لگتا ہے شاید ہمیں اندازہ نہیں. ہمیں اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ جب ہم خود ماں یا باپ بنتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی پیدائش، ان کی نشو نما، ان کی نگہداشت، ان کی پرورش، ان کی خاص طور پر تعلیم و تربیت میں کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں ہیں جو ہمارے ماں باپ نے لگائی ہوں، کچھ احساس ہوتا ہے. پھر انسان سروائیو کرنے کے لیے، سروائیول، زندگی کے لیے پیٹ کھانے کو مانگتا، گھر چاہیے، آرام چاہیے، یہ ساری نعمتیں ہیں جو بہرحال انسان کو دی تو گئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان مشقتوں سے آری کر دیا گیا ہو کہ اس کو کسی بھی نوعیت کی کوئی مشقت نہیں ہوگی. امیر اور غریب تمام لوگ بہرحال ان مشقتوں سے گزرتے ہیں. پیسہ کمانے کی ایک خواہش، ایک جستجو، پھر ایک طلب، پھر اس سے بڑھ کر آگے جو مسئلہ ہے وہ شریعت کا ہے. کہ شریعت نے حرام اور حلال کی پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، تو اب پیسہ تو کمانا ہے سروائیول کے لیے، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اور دیگر جو متعلقین ہیں، لیکن حلال پیسہ کمانا ہے. اب حلال پیسہ کمانے کے لیے جو مشقت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی آسان تو نہیں. ویسے تو حرام کے لیے بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ حرام پیسہ بھی کمایا جائے. لوگوں کو بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر شریعت کی قد غنت کو لگا یہاں پر رہن میں رکھا جائے اور حلال پیسے تک انسان اپنے آپ کو محدود کر لے، تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی ایک مشقت کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. جہاد کا آغاز ہوتا ہے. آج کے دور میں ایک شخص اگر بھرپور طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے حرام کی کسی شکل میں منہ نہیں مارنا، تو آسان نہیں ہے اس کو سروائیو کرنا. پھر اس کے بعد شادی ہو جائے تو پھر جیسے میں نے اس کی مشقتیں ڈبل ہو جاتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی کے لیے واعظ و نصیحت نہیں کرنی پڑتی انسان کو، معلوم ہوتا ہے کہ مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، پھر بھی انسان شادی کرتا. لیکن بہرحال یہ مشقت کیوں جھیلتا ہے؟ ایک دائیا ہے جو کہ اللہ پاک نے رکھا ہے، ایک جذبہ ہے جو کہ اللہ پاک نے رکھا ہے، اس کی سیٹسفیکشن ہر انسان چاہتا. تو بہرحال مشقت ڈبل ہو گئی. پھر رب کائنات اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. لیکن بہرحال ماں باپ جب رب کائنات کے اس تحفے کو حاصل کرتے ہیں تو مشقت در مشقت ہو جاتی ہے. اب اگر بچہ بیمار ہو جائے، بخار سیویئر ہو جائے، تو ماں باپ سو نہیں سکتے، نیند نہیں آ سکتی ایسی ماں اور ماں کو، باپ کو جن کا بچہ بیمار ہو، تو مشقت ہے. پھر اور ان کی تربیت میں، جیسے میں نے پہلے بھی تجزیہ کیا تھا، آج کے دور میں بچوں کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھی تعلیم و تربیت، ان کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کرنا. ہم سمجھتے ہیں شاید اچھے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن دلا کر ہم نے بڑا کام کیا، وہاں بظاہر وہ انسان رہتے ہیں، لیکن اچھے انسان اخلاقی اعتبار سے جو تعمیر سیرت ہے، جو کریکٹر بلڈنگ ہے، وہ اکثر و بیشتر وہاں نہیں ہو رہی ہوتی. تو بہرحال اچھے انسٹیٹیوشن میں داخلہ دلانا ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا، گھر میں بھی ان بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، اچھا ماحول ملے، آسان تو نہیں ہے. مسلسل ایک مشقت ہے تعلیم و تربیت بچوں کی، ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن رب کائنات پوچھے گا بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کیا تربیت کر کے لائے. تو آج کے دور میں مہرحال مشقت تو ہے، لیکن ہماری مشقتوں کی ذرا نوعیت مختلف ہے. ہم پریشان اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ او یا اے لیولز میں گریڈز نہیں لاتا، بڑا پیسہ لگایا ہے، بڑے اعلی سے اعلی کالج، یونیورسٹیز اور اسکولز میں ایڈمیشن دلایا، لیکن گریڈز نہیں آئے. اب رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ وجہ کیا بنی. پھر ٹیوٹر لگا رہے ہیں، وہ ہزاروں روپے لے رہا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری مشقتیں بہت محدود حد تک دنیاوی معاملات تک ہیں، جبکہ اصل بندہ مومن کی جو مشقت اس حوالے سے ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی اس اولاد کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. ہر بندہ مومن کو یہ فکر ہوتی ہے، ہونی چاہیے، کہ میں کیسے اپنے بچوں کی تربیت کروں کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے شدید تم خو قسم کے فرشتے ہیں اس میں، جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اب یہ مشقت کہ بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے اور ان کو اچھا مسلمان بنانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، صرف دعا سے کام نہیں ہوگا. دعا تو کرنی ہی ہے، ماں باپ دعا کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا آسان نہیں، مشقت ہے میرے بھائیوں. واقعہ یہ کہ مشقت در مشقت ہے. پھر شریعت کے احکامات کے حوالے سے پابندی، حلال روزی کی بات آ گئی، پھر ارکان اسلام کی بات کر لیجئے. ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، جہاں ہماری روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر ہمارے تر و تازگی کا سامان ہے، وہاں بہرحال جسمانی اعتبار سے ایک مشقت کا سامان تو ہے. فجر کی نماز خاص طور پر مسجد میں جا کر پڑھنا آسان تو نہیں ہے. پھر روزے رکھنا، ابھی پچھلے دنوں روزے گزرے، جون کے روزے، شدید گرمی تھی، کراچی والوں پر بڑا کرم کیا رب کائنات نے، لیکن سندھ پنجاب اور بلوچستان اور عرب میں تو شدید گرمی تھی، گرمی میں روزہ رکھنا ہے مشقت ہے. پھر انشاءاللہ اب حج کا معاملہ آ رہا ہے، حج بھی بہرحال بہت سخت موسم میں ہوا ہے. پچھلے سال عرفات میں 46-47 ٹیمپریچر تھا، جس کا اندازہ ہم کراچی والے نہیں کر سکتے کتنی شدید گرمی تھی جب میدان عرفات میں لوگ گئے ہیں، رمی کی ہیں، اور جو منا کا معاملہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے سب کے علم میں. تو بہرحال مشقت ہے یا نہیں. پھر حج کا سفر یہ تو ہے ہی پورا کا پورا مشقت اور تربیت کا ایک بہترین سامان. اگر اکیلے جا رہے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آسان نہیں ہے. ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، بڑی ہتھکڑیاں ہیں جو کہ ہاتھ پیروں میں لگی ہوئی ہیں. ان کو چھوڑ کر انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، تو یہ ایک مشقت ہی ہے جو کہ انسان جھیلتا ہے. اور بہرحال ان مشقتوں کو جھیلتے جھیلتے جو اصل بات کہی گئی، فملاقی بالآخر تو نے اپنے ملاقات اپنے رب سے ملنا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ملاقات کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس وقت آسانی فرما دے. واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کی تیاری ہے، موت ذہن میں ہے اور تیاری کر رہا ہے، تو موت انسان کو تکلیف کی کیفیت میں نہیں آتی، وہ تو خوشی کا ایک مرحلہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اگر مختلف نوعیتوں کی بیماریوں میں ملوث ہو گیا خدا نہ خواستہ، اور دیگر اور مسائل ہیں، سائیکولوجیکل مسئلے ہیں، تو موت تو بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. اور خاص طور پر ایک ایسا بندہ مومن جو شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور جہاد اور قتال کے مرحلے طے کر رہا ہے، اس کے لیے تو سب سے بہترین تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ موت ہے. موت کے بعد کوئی مشقت نہیں، کسی بھی نوعیت کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، وہ تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسی موت عطا فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہونے والی ہے اس کی تیاری کے حوالے سے کیا کریں. سمجھداری تو یہی ہے نا، ملاقات تو ہونی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب یہ ملاقات ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کیا، کیا سوالات ہیں جو پوچھے جائیں گے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان مانیے کہ آپ نے ہمیں کوئی گیس پیپر نہیں دیا، آپ نے ہمیں وہ پیپر تھما دیا کہ یہ ہیں وہ سوالات جو قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھے جائیں گے. انسان ابن آدم سے پوچھے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور قول ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے. ابن آدم سے مراد تمام انسان ہے. اب یہ پانچ سوالات ہیں، اس کی تیاری عقل مندی ہے. پہلا سوال، العمری فیما افنا، عمر کہاں فلاں کر کے آئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. 60 سے 70 سال یہ ایوریج ایج ہے تقریباً اس امت کی، تقریباً کم و بیش. زندگی میں اگر 60 سال بھی کسی کو دیے گئے تو کتنے گھنٹے بنے، کیلکولیشن کرتے ہیں نا جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں، وہ تو ابھی سیکنڈوں میں آپ کو بتائیں گے. ایک سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں اور 60 سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. بہرحال چند لاکھ گھنٹے اللہ پاک نے دیے، چند لاکھ گھنٹے. دنیاوی اعتبار سے جو ایگزام ہوتا ہے اس میں 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، گھنٹے تو گھنٹے ہیں، منٹ تو منٹ ہے، سیکنڈ تو سیکنڈ ہیں، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا، کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ. والعصر ان الانسان لفی خسر، رب کائنات نے قسم کھا کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلا دی، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، انسانوں کی بڑی تعداد بلکہ اکثر و بیشتر خسارے ہی میں جانے والے، فیل ہونے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں. تو بہرحال اس المیہ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ انسان اپنے اس مقصد تخلیق کو دنیا میں بھول جاتا. تو پہلا سوال، العمر ہی فیما افنا، عمر کہاں کھپا کر آئے. انسان کے 60 سال 70 سال کو اگر ہم 5 حصوں میں تقسیم کر لیں سورۃ الحدید کی آیت کریمہ کے حوالے سے تو اور بات واضح ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے. پہلا اسٹیج انسانی زندگی کا بچپن, کھیل. اصل اس کی توجہات وہ کھیل کی طرف ہیں. سارے بچے دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیے, کسی انگریز کو بچے کو لے آئیے, چائنیز کو لے آئیے, جاپنیز کو لے آئیے, پاکستانی کو, سب کو ایک ساتھ بٹھا دیجئے, سب کی ایک جیسی نفسیات آپ کو نظر آئے گی, ایک جیسی ایکٹیویٹی نظر آئے گی, دلچسپی کھیل میں. قرآن حکیم میں انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ لعب قرار دیا گیا, کھیل. اگلا اسٹیج انسانی زندگی کا لہو, تماشا, تلذذ, ایٹریکشن. اب اس کھیل میں ایک جو مزہ آنا جو لگتا ہے انسان کو, یہ ٹین ایج ہے. اور ٹین ایج 13 سال سے لے کر 19 کم و بیش, یہ انسانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ, اہم ترین. فزیکلی بھی, سائیکولوجیکل بھی, ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے انسانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ زینتن, جوانی. زینت اس کو کہا گیا بناؤ سنگھار. اکثر و بیشتر ہمارا اس وقت 19 سال تقریباً لے کر اور 40 سال تک وفا, یہ 20-22 سال کی زندگی ہے جوانی کی, جس میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا, کیا اپنے لیے, اپنی خوبصورتی کے لیے, اپنے بناؤ سنگھار کے لیے, اپنے پروفیشنل کیریئرز کے لیے, اپنے آنے والے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان, چھپا دیتا ہے اپنے آپ کو. لہذا اگلا سوال جو حدیث میں آیا اسی زینت یا اسی جوانی سے متعلق, وان شبابی فیما بلا, جوانی کس کام میں لگائی؟ بہترین صلاحیتیں انسان کو دیتا ہے رب کائنات جوانی میں, ہر اعتبار سے بہترین ہوتا ہے. جتنے بھی انسانی زندگی کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں سب کو دیکھ لیجئے, جوانی میں انسان بھرپور ہوتا ہے ہر اعتبار. لہذا دوسرا سوال جوانی سے متعلق, تیسرا سوال وعن مالی ہی من این اکتسبا, مال کہاں سے کمایا, سورس آف انکم کیا. دو سوال زندگی سے متعلق ہو گئے. 70 سال کو اگر تجزیہ کریں تو زینتن و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. چوتھا اسٹیج تکاثر, 40 سے لے کر 60 سال کی عمر تک کا یہ اسٹیج ہے تقریباً, جس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا معاملہ ہوتا. 40 سال کے جو بھی ہو مرد عورت, ان کی ذرا گفتگو کو سنیں تو یہی بات کو اندازہ ہوگا کہ میں نے یہ کیا, میں یہ کرتا ہوں, میں نے تعلیم حاصل کی, میری اولاد یہ, بس یہ میں کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور تفاخرم بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا, اپنی اچیومنٹس پر بڑا فخری انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ تقریباً 60 سال. اس کے بعد تو تکاثرم فی الاموال والاولاد, کثرت مال اور اولاد کی. اس کو بڑھاپا نہیں کہا بلکہ کیونکہ دلچسپی زیادہ اولاد میں سے, اولاد کی اولاد, پوتا پوتی, نواسے نواسی, اس طرح زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور مال آنا چاہیے, مال, تکاثر, کثرت کی حوث. تو بہرحال دوسرا اسٹیج انسانی زندگی کا جوانی, اور میں نے اس کو پورا آپ کو تجزیہ کر دیا قرآن حکیم کے حوالے. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ان تمام مرحلوں میں اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دو سوال مال سے متعلق, مال کہاں سے کمایا. اہم ترین فیصلہ کن سوال اس لیے ہے کہ اگر مال حلال کا نہیں ہے, حرام مال کمایا جو اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا تھا, تو انسان کی تمام تر عبادات, چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی اعتبار سے ہو یا مالی عبادات ہو, اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی. لہذا عبادت کی قبولیت کے لیے شرط لازم حلال روزی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, کلوا من طیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ نیک عمل کر سکو. لہذا حلال روزی, حلال روزی, حلال روزی, یہ ہے فیصلہ کن سوال, کہاں سے کمایا مال. چوتھا سوال وفیما انفقا, وہ مال جو بڑی محنت سے کمایا خرچ کہاں کیا؟ یہ امانت ہے، امانت، یہ مال ہمارا نہیں ہے. اس فرق کو ذرا محسوس کیجئے. سرمایہ دارانہ نظام میں ایک شخص جو سرمایہ دار ہے وہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، اب میرا مال ہے لہذا میری مرضی ہے، میں اس کو جیسے چاہے خرچ کروں، اللہ کی راہ میں دوں یا سود پر کھاؤں، میری مرضی، کیونکہ یہ مال میرا ہے. لیکن اللہ والے کیا کہتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، امانت ہے. لہذا بہت بڑا سائیکولوجیکل ڈفرنس پیدا ہو جاتا ہے ایک بندہ مومن میں اور ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت میں. بندہ مومن جہاں مال محنت کر کے کماتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے. تو وہ اس پیسے کو بھی حلال اور جائز مدوں میں خرچ کرتا، کیونکہ اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اسراف نہیں کرے گا، تبذیر نہیں کرے گا. ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسوں کو بیجا خرچ نہیں کرو، کیونکہ یہ پیسے کا بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے دوست ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا. لہذا پیسے کو جائز مدوں میں، حلال مدوں میں خرچ کرنا، اس کا ڈومین ظاہری بات ہے ہر انسان کا مختلف ہوگا اسٹیٹس کے اعتبار سے، لیکن حلال حرام کی تمیز تو بہرحال برقرار رہے گی. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ذرائع آمدنی عطا فرمائے جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، شریعت کے مطابق ہیں. اس کے بعد آخری سوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں سوال کے حوالے سے رہنمائی فرمائی کہ وہ علم جو تمہیں حاصل ہوا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. وہ یا فیصلہ کن آخری سوال ہو گیا، جو علم حاصل ہو، علم حقیقت، علم القرآن، علم الحدیث، اس پر انسان اس لیے اس کو حاصل کرے تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے، یہ نیت ہے. اگر اس نیت سے علم سیکھا جائے گا تو ہدایت ملے گی انشاءاللہ، اور اگر علم اس لیے سیکھا جا رہا ہے کہ عالم بن جاؤں، علماء میں بیٹھوں، ریفرنس دوں قرآنی آیات کے، لوگ میری تعریف کریں، تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب انسان نہیں. ایسے علماء کو جو دنیاوی اعتبار سے دین سیکھنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے دین سیکھتے ہیں، جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں علم دین عطا فرمائے، اور صحیح دین پھر اس پر عمل کی توفیق ہدایت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقتیں جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، مشقتیں سہتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. صبح شام ذرا تجزیہ کیجئے گا، کتنی نوعیتوں کی مشقتیں جو ہم جھیلتے ہیں. غالب خوبصورت شعر کہہ گیا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم کتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں صبح سے شام تک، لیکن بہرحال مشقتیں جھیلنی ہے. فملاقی، اور اپنے رب سے ملاقات کرنی. اب ملاقات کے بعد نتیجہ سن لیجیے، آخری پانچ منٹ ہیں. رب کائنات نے دو نتائج بیان فرمائے، فیصلہ کن، اہم ترین. فاما من اوتی کتابہ بیمینی، بس وہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، دائیں طرف سے یا دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تب اس سے آسان حساب کتاب کیا جائے گا. حساب کتاب تو ہوگا لیکن آسان حساب کتاب ہوگا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، جب آسان حساب کتاب کے بعد جنت کا پروانہ اسے دے دیا جائے گا، ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرح بڑا مسرور، بڑا خوش و خرم. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، نے ایک احسان کیا امت پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا اور دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. اماں عائشہ موجود تھیں حجرے میں، انتہائی ذہین خاتون، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فوراً سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے دعا فرمائی حاسبنی حسابا یسیرا، اس سے کیا مراد ہے؟ آسان حساب کتاب سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، عائشہ آسان حساب کتاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے، اس کے نام اعمال میں صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی برائیوں کو چھپا لیا جائے گا، ڈھانپ لیا جائے گا، یہ ہے آسان حساب کتاب. اور اے عائشہ، جس کی برائیوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا، رسوا ہو گیا. نام اعمال جب دائیں ہاتھ میں ملا تو گھر والوں کی طرف لوٹا. اب یہ کیا چیز ہے، اس کو سنجئے، یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں، اگر آپ نے کبھی کوئی اچیومنٹس لی ہوں، گریڈس لیے ہوں، فرسٹ ڈویژن یا فرسٹ کلاس فرسٹ میں پاس ہوئے، تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ انسان اپنی ماں کی طرف جاتا ہے دوڑتا ہوا، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں خوشی کے آنسو، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا مسرور، بڑا خوش، کیونکہ جہنم کی آگ سے رب کائنات نے اس کو محفوظ فرما دیا. اور دنیا میں یا آخرت میں جو بھی اچیومنٹ ملتی ہیں، اس میں اصل کردار، فیصلہ کن کردار ماں باپ اور اساتذہ کا ہوتا ہے، یا اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھی گیدرنگز ہوتی ہیں. اس کے برعکس ذرا دوسری کیفیت بھی ذہن میں لائیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. اب پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا، اس کے لیے مختلف روایات ہیں. بعض نے لکھا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، قیدیوں کی طرح لایا جائے گا. بعض نے کہا کہ یہ لینا ہی نہیں چاہے گا، پیچھے کر لے گا ہاتھ. ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ لینا ہی نہیں چاہتے، میرا نہیں ہے، یا پھاڑ دیتے ہیں اس کو، گھر ہی نہ پہنچے، پتہ ہی نہ چلے گھر والوں کو. تو بہرحال پیٹھ کے پیچھے سے زبردستی دیا جائے گا. اب ذرا اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے، اور دعا بھی کر لیجئے اللہ پاک سے کہ اس انجام بد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. جیسے ہی اس کا نام اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، پہلا رد عمل، پہلا ریئیکشن اس کا ہوگا کہ وہ اپنی موت کو پکارے گا. يَدْعُو صُبُورًا، موت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا. اور کیوں گرے گا، یہ ہے فیصلہ کن بات. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جب دنیا میں تھا تو اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، بڑا خوش، ہر نعمت دنیا کی گھر میں جگہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، بغیر اس تمیز کے کہ یہ حلال ہے یا حرام. بیوی کی خواہشیں، محبوبہ کی خواہشیں، تو دنیا بھر کا سامان، تاج محل بنا گیا ایک بدبخت اپنی بیوی کے لیے، اور غریبوں کو سسکتا چھوڑ گیا. بہرحال یہ محبوبہ ہو یا بیوی ہو، کیا کچھ نہیں کرتا انسان اس کے لیے. اپنے گھر میں، گھر والوں میں بڑا سکون میں تھا، بڑا مطمئن تھا، حلال حرام کی تمیز کے بغیر عیاشیاں کر رہا تھا. انہ کانا فی اہلہ مسرورا، انہ ظن ان لن یقور، اور اس کو گمان ہی نہیں تھا کہ اس کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے، اس نے اٹھنا بھی ہے، پھر اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. بس یہ احساس ذہن میں رکھیے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، اچھا کریں یا برا کریں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، حیران دیکھ رہا ہے. اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اس کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، خوش ہوتا، اور برا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو بہرحال اجازت تو وہ دیتا ہے، رضا حاصل نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.